پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے افغانستان میں ہونے والے تشدد سے، گفتگو ہوگی ماہرین سے، جس کے بعد ہم بات کریں گے پختون تحفظ موومنٹ کے لیڈر کی گومل یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے، کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے، جس کے بعد ایک بڑا اہم موضوع ہوگا، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان نے 20 ایسے ارکان اسمبلی کے ناموں کا اعلان کیا ہے جنہوں نے بقول ان کے سینٹ کے انتخاب میں پیسے لے کر ووٹ دیے تھے، جن کے بارے میں انہوں نے تحقیقات کی اور ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو درپیش مشکلات، اور پھر انٹرنیشنل موضوعات میں شمالی کوریا اور یمن کی صورتحال پر بات ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا خبروں میں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قندھار میں ایک اعلی علاقائی کمانڈر سمیت اس کے کئی محافظ بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے ایک اخبارات کے لیے اور میڈیا کے لیے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت قریبی ساتھی تھے امریکیوں کے، اس لیے ان کو مارا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب مزمل شنواری صاحب موجود ہیں، جو کہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ صاحب کے ایڈوائزر ہیں، اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں، جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے۔ شنواری صاحب، آغاز کروں گا آپ سے، یہ فرمائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اور طالبان نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے، ایک جانب تو ایسا لگتا ہے جیسے طالبان اب مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہیں، دوسری جانب یہ شدت آتی جا رہی ہے، یعنی اس سال تقریباً 2260 کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور جو یو این اسسٹنس مشن نے افغانستان میں جو ہے جو فگرس دی، اس میں کہتے ہیں کہ 2018 کے پہلے 3 مہینوں میں 700 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے آخر؟ ایک جانب تو بات چیت کی بھی امید نظر آتی ہے، دوسری جانب تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
شکریہ۔ اس پر تو بات یہ ہے کہ طالبان وہ بھی اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ ہم بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، اس لیے ہم سے جب بات ہو جائے گی تو سٹیک ہولڈر ہمیں دیکھا جائے، لیکن افغان گورنمنٹ کی طرف سے وہ کہہ رہے کہ آپ سٹیک ہولڈر ہو اس لیے ہم بات کر رہے ہیں، اگر سٹیک ہولڈر نہیں ہوتے تو ہم آپ سے بات بھی نہیں کرتے۔ اس میں دو بات ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے کہ جو یہ وار ہے یا انسرجنسی ہے اس کو کنٹینیو کرے، تو اس کے خلاف گورنمنٹ کا اور انٹرنیشنل کوالیشن کا جو ڈیسیجن ہے وہ فرم ہے، اس میں کہ اس کو اگر وہ لوگ چاہتے کہ انسرجنسی کو آگے لے کر جا رہے تو گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ فائٹ کریں گے، اس کو تھرو پاور اس کو تکل کریں گے۔ جو چاہتے ہیں کہ پیس اور ریکنسیلیشن کے لیے آئے اس کے ساتھ ریکنسیلیشن ہو جائے۔ زیادہ تر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ونٹر کا سیزن جب افغانستان میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اسپرنگ میں آتا ہے تو اس کے ساتھ جو یہ جو واقعات ہے اس کا لہر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ جو نارمل ہے پچھلے سالوں سے بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے، تو اسی طرح۔ لیکن اب جو گورنمنٹ کا جو ڈیسیزن ہے وہ تو کوائٹ کلیئر ہے اس میں کہ وہ ہم ٹیکل کریں گے۔ اگر یہ کہتے تھے پریزیڈنٹ غنی نے کھلا آفر دیا ہوا تھا طالبان کو کہ آپ آئیے ایسا پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو رجسٹر کر لے، جو کچھ کہہ رہے ہم بات کریں گے، وٹ ایور یو وانٹ یو ول فیسلیٹیٹ اٹ۔ لیکن ان لوگوں نے جواب نہیں دیا اس طرح جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ پریزیڈنٹ غنی نے کہا کہ جس طرح اسماعیل صاحب کے ساتھ ان کی جو نیگوسیشن ہوئے اور وہ کابل آئے اور یہاں پر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اسی طرح طالبان بھی آئے اور یہاں پر انوالو ہو جائے اور آگے الیکشن ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر بات یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل فورسز بھی ہے اور اس طرح افغانستان کی طرف جو افغان گورنمنٹ بھی ہے، وہ کہہ رہے کہ پاکستان کا رول اس میں بہت اہم ہے اور پاکستان کو اپنا رول نبھانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اگر طالبان کو فورس نہ کرے یا اس کے ان لوگوں کا فیملیز جو ہے پاکستان میں اس کو فورس نہ کرے کہ آپ لوگ اگر نیگوسیشن کے لیے نہیں دیکھیں گے تو ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ پاکستان میں رہے، تو یہ فیسلیٹیٹ کریں گے۔ اور جو لیٹسٹ وزٹ تھا پرائم منسٹر خاقان عباسی کے کابل کا جو وزٹ تھا، تو اس میں پاکستان نے اشورنس دیا کہ دے ول ڈو وٹ ایور پاسبل، کہ وٹ ایور جو وہ کر سکتے اس میں کریں گے کہ طالبان کو پیس پر لے کر آئے۔ لیکن پھر بھی گورنمنٹ ویٹ کر رہا ہے کہ کس طرح اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے.
اچھا.
تو یہ تو افسوسناک ہے جو واقعات ہوتے ہیں, یہاں پر لوگ شہید ہو رہی ہے, آرڈینری لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور جو ہمارے ملٹری ہے اور پولیس ہے وہ شہید ہو رہے. تو یہ تو افسوسناک بات ہے, لوگوں کو کے لیے بھی افسوسناک ہے. اور اگر یہ طالبان کنٹینیو کرے کہ اسی طرح جائے تو لوگوں کے دلوں میں نفرت طالبان کے اگینسٹ بڑھ جائے گی. تو اس لیے ان لوگوں کو یہ جو آفر ہے پریزیڈنٹ غنی کی طرف سے, جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی انڈورس کیا ہے, اگر یہ لوگ ایکسپٹ کرے تو ان کا بھی فائدہ ہے اور افغانستان کا بھی اس میں فائدہ ہے.
اچھا شنواری صاحب, یہ بتائیے کہ اس پورے سینریو میں داعش جو ہے وہ کہاں ایگزسٹ کر سکتی ہے, اس کا کیا رول ہے اختصار کے ساتھ پلیز.
داعش کا ایک مسئلہ ہے کیونکہ افغانستان میں زیادہ تر جو مذہب کے نگاہ سے ہے زیادہ تر حنفی مذہب ہے, اور داعش جو ہے زیادہ تر وہ وہابیزم اور جو اس طرف جا رہا ہے, تو ان لوگوں کے لیے افغانستان میں جگہ پانا بہت مشکل ہے. جو وہاں پر دو تین سالوں سے اب جو شنواری کا جو ایریا ہے ڈیورن لائن پر دونوں طرف, وہاں پر اس کا ایگزسٹن ہے, اس سے زیادہ آگے یہ نہیں جا سکے کیونکہ لوگوں میں وہ ایکسپٹنس نہیں ہے جتنا ایکسپٹنس طالبان کے لیے تھی اس ٹائم پر جب طالبان آ گئے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ داعش ایکسپینڈ کرے گا کیونکہ وہ ایکسپٹنس نہیں ہے. اور پھر جو بروٹالٹی ان لوگوں نے دکھایا ہوا ہے اور جو کام ان لوگوں نے کیا تو وہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے ان لوگوں کا جو وہ پریشر کے تھرو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, تو اس لیے ان کا ایکسپینشن کا اتنا زیادہ بات نہیں آتا.
اچھا, قبل اس کے کہ میں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب کی طرف جاؤں, میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ مفت ٹیلی فون کرنے کی سہولت موجود ہے, آپ ہمیں کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ خاقان عباسی صاحب کے جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے دورے کے بعد, اب وہاں پر جو ریزولیٹو فورسز ان کے کمانڈر نے بھی دورہ کیا ہے افغانستان کا, اس پورے سینریو میں پاکستان کا جو رول ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان از ابائڈنگ بائی اٹس کمٹمنٹ؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان ایک بیلنسنگ رول میرے خیال میں ادا کر رہا ہے, اور زیادہ پرو ایکٹیو بھی نہیں ہے کیونکہ طالبان پر وہ اثر نہیں ہے کہ ان پر اتنا دباؤ لا سکے کہ ان کو میز پر بٹھا لے. البتہ پہلے فیسیلیٹیشن کا کام کیا تھا وہ فیل ہو گئے. اور جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلق ہے تو اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ افغانستان کے امن کی وجہ سے پاکستان میں امن آ سکتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کچھ ورکنگ گروپس بنائی ہیں مختلف چیزوں کے لیے, جس میں سیکیورٹی کنسرن بھی ہے, ٹریڈ بھی ہے, بارڈر مینجمنٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہے, اعتماد سازی بھی ہے, اور بلیم گیم کو اوائڈ کرنا ہے, میڈیا کو اوائڈ کرنا ہے. تو یہ کچھ پازیٹیو اسٹیپس تو دونوں ملکوں کے درمیان دیے گئے. اس کے علاوہ جو ریفیوجیز کی واپسی ہے اور ریہیبلیٹیشن ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ لو اگر پاکستان کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں یا اس کو پورا بلیم اس پر ڈال لیتے ہیں تو اس سے افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. دونوں ملکوں نے مل کر اس مسئلے کا پرامن حل ڈھونڈنا ہے کیونکہ جنگ کے ذریعے اس کا جو حل ہے وہ ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان حملوں کا تعلق ہے تو وہ خواہ جو جس نے مطلب ہے کہ قندہار میں ہو یا اس کے علاوہ ابھی غور میں بھی ہوا ہے, اس کے علاوہ باقی صوبوں میں بھی ہوئے ہیں, تو بہت سارے ڈسٹرکٹ ہیں جس پر طالبان کا کچھ مکمل کنٹرول ہے, کچھ پارشل کنٹرول ہے, اور کچھ پر وہ افغان حکومت کا کنٹرول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ دائرے کے جو کابل ہے جو کہ مکے میں مرکز ہے, اور وہاں پر بھی ایسے جگہ جو کہ اور ڈپلومیٹک انکلیو یا ان کے علاوہ جو اکیڈمی ہے وہاں پر اس قسم کے ایمبولنس کے حملے ہوئے وہ ہوئے. اس کے علاوہ داعش بھی مغرب کی طرف زیادہ اور نارتھ کی طرف ان کا رجحان رہا ہے, اور انہوں نے بھی کافی حملے قبول کیے ہیں. تو اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض جگہوں پر تو بالکل جس طرح سیکیورٹی فورسز کافی ویکنیس دکھا رہی ہے, گورنرز تک مستعفی ہو رہے ہیں, تو لگتا یوں ہے کہ افغانستان کی پوزیشن جو ہے وہ ابھی اگر بات چیت کے لیے کوئی راستہ ہموار بھی ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ علاقے پر یا زیادہ اپنا کنٹرول کو مضبوط کرنا, ایک سے بات کرنا, یا یہ میسج دینا کہ بھائی اگر آپ جنگ چاہتے ہیں تو جنگ تو ہم کنٹینیو رکھیں گے. اور ابھی وہ اسپرنگ اوفینسو اور ونٹر اوفینسو اس کی بات نہیں رہی, ابھی تو تقریباً پورا سال, پچھلے سال بھی چلا تھا, اس سال بھی مکمل چلا ہے. تو میرے خیال میں افغانستان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی کمپلیکس ہے, لیکن اچھی بات اس میں یہ ہوئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ اعتماد سازی ہوئی ہے. اور ابھی جو اشرف غنی کا دورہ, وہ جو ان کو دعوت دی گئی ہے, وہ پاکستان آئیں گے, تو میرے خیال میں اس کے علاوہ چائنا کافی انٹرسٹ دکھا رہا ہے اور پاکستان کو بھی کافی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ پیس پروسیس کو آگے بڑھا لے. اسی طرح رشیا بھی اپنا انٹرسٹ دکھا رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر بڑے پاورز بھی انٹرسٹ دکھا رہے ہیں اور دونوں ملک بھی دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو لگتا یوں ہے کہ پرامن حال ہی ٹھیک ہے, بدیر صحیح کچھ امیجیٹ فیوچر میں تو نظر نہیں آتا, لیکن میرے خیال میں کہ کو ایک وقت آئے گا کہ کچھ اعتماد, اور یہ جو جنگ ہے یا یہ جو آگ ہے اس پر کچھ قابو پا سکیں گے. البتہ جب تک بات چیت شروع نہیں ہوتی, جنگ بندی نہیں ہوتی, تو اس قسم کے حملوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ مزید بھی ہوں گے, اور اسپیشلی جو قندوز کا واقعہ ہوا ہے وہ مدرسے پر, تو اس کے جواب میں ضرور اس قسم کے حملے ہوں گے.
بہت شکریہ شنواری صاحب, آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اور مزمل شنواری صاحب, آپ کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟
میرے خیال کو ہم اگنور نہیں کر سکتے.
جی جی فرمائیے.
تو پاکستان کو تو اپنا رول نبھانا ہوگا اس پروسیس میں, کیونکہ ہمیں یہ جو معلومات ہے اور ہم جو ہسٹری ہمیں بتا رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کا پریزنس پاکستان میں, ملا عمر کا پریزنس, ملا منصور کا پریزنس, ملا ہیبت اللہ کا پریزنس وہاں پر ہے, تو اس لیے پاکستان کا رول کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر زیادہ تر پاکستان پر پڑ رہا ہے کہ اس کو فیسلیٹیٹ کر لو, اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو انٹرنیشنلی سارے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. تو اس مسئلے میں پاکستان کو اپنا رول نبھانا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پر قندوز کا جس طرح مسئلہ تھا, تو اس کو تو افغانیوں نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ اس میں شاید اس میں طالبان بھی ہو, لیکن اس میں زیادہ تر جو بے گناہ لوگ تھے, تو اس کو اس پر اٹیک کرنا, یہ بات کچھ ہے کہ لوگ ان کے اگینسٹ جاتے ہیں, لیکن اوور آل افغانستان کی جو ملٹری ہے وہ ریڈی ہے اس میں, کیونکہ سارے سال میں رہتا ہے اور اب ان لوگوں کی کیپیسٹی اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کنٹینیو ہو جائے گا, یہ جائے گا آگے, 40 سال گئے اور 40 سال اور بھی جائیں گے, اور اس کی زیادہ تاثیرات پاکستان پر بھی ہوگی اور ریجن پر بھی ہوں گے. تو اس لیے اس کو اگر صرف افغانستان کا ایشو ہم بنائیں گے تو اس کو کوئی ریزلٹ مل ہی نہیں سکتا. یہ ریجنل ایشو,
ریجنل ایشو بالکل صحیح جی.
ریجن کی جو کنٹری ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا.
بہت شکریہ مزمل شنواری صاحب, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, دونوں صاحبان کا بے انتہا شکر گزار ہوں. اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک بڑی سرکاری درسگاہ گورنمنٹ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم سربراہ منظور پشتین کی یونیورسٹی کے احاطے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. ہم گفتگو کریں گے, لیکن پہلے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی شمیم شاہد کی.
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک بڑی سرکاری درسگاہ گومر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کی یونیورسٹی کے احاطے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق منظور پشتین کے داخلے پر پابندی 12 اپریل کو عائد کر دی گئی تھی, مگر اس فیصلے کی باقاعدہ تشہیر نہیں کی گئی. یونیورسٹی کے متعلقہ افسر نے باقاعدہ طور پر سیکورٹی پر مامور اہلکاروں کو اس بارے میں ہدایات جاری کر دی ہے, جبکہ اس فیصلے سے ڈیرہ اسماعیل خان کے سول اور سیکورٹی عہدیداروں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. یونیورسٹی کی انتظامیہ کے تعلقات عامہ کے افسر ریاض بیٹنی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قواعد کے مطابق کسی بھی مہمان کو یونیورسٹی کے احاطے میں آنے یا رہنے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ سے اجازت لینا ضروری ہے.
منظور وی آئی پی پرسنل بن گیا اور گورنمنٹ یونیورسٹی آپ کو سب کو پتا ہے ریڈ زون میں ہے. یہ ہم نے اسے کہا تھا کہ یار آپ ہمیں باقاعدہ انفارم کریں کہ آپ آتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کل اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو یہ پھر مسئلہ بن جائے گا. تو انہوں نے اس ایس او پی کو فالو نہیں کیا. پھر ہم نے اسپیسیفائی کر دیا کہ منظور جب بھی آئے گا تو منظور اس طرح فلوئنٹلی نہیں آ سکتا, وہ ہمیں انفارم کرے گا.
جی ڈاکٹر سرفراز صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ کوئی انیوژل بات ہے اس قسم کی، یا ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب فیصلہ ہے؟
اصل میں بڑے عرصے سے پاکستان میں جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں انہوں نے عجیب عجیب قسم کے قوانین لاگو کیے ہیں کہ جس کا مقصد سیدھا سیدھا یہ ہے کہ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی بھی نہ ہو اور ان کی اکیڈمک فریڈم کو بھی کنٹرول کر دیا جائے. پاکستان میں یہ قوانین شروع ہوئے تھے اس وقت جب جنرل ضیاء الحق کی مارشل لا کی حکومت تھی، تو اس وقت یہاں پر اسٹوڈنٹس یونین کو بین کر دیا گیا تھا، وقتاً فوقتاً ٹیچرز کی جو ایسوسیشن کو تھی یا امپلائیز کی ایسوسیشن تھی ان کو بھی بین کیا جاتا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں اگر وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو ان کو یونیورسٹی میں نہیں آنے دیا جاتا. یعنی جتنے بھی کوئی ایکسچینج آف آئیڈیاز کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، یونیورسٹیز تو ہوتی اس لیے ہیں کہ وہاں آئیڈیاز کو ایکسچینج کیا جائے، وہاں اگر کوئی جھگڑا ہو تو وہ آئیڈیاز کے درمیان ہو، بیٹل آئیڈیاز کے درمیان ہو، اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ منظور پشتین اور اس کے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے ایک تحریک جس کو پشتون
تحفظ موومنٹ
کہتے ہیں وہ بنائی ہے، اور یہ اس کے جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی کسی قسم کے اس میں ان کے پاس کوئی پولیٹیکل سپورٹ اس طرح کی نہیں ہے بڑی پارٹیوں کی، نہ ہی اس میں کوئی امیر کبیر لوگ ہیں، بلکہ یہ عام لوگ ہیں، اور ایسے عام لوگ ہیں جس میں نوجوان کافی ہیں، اس میں عورتیں ہیں جو برقع پوش ہیں، جو جی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جان و مال کا تحفظ ہونا چاہیے، ڈسپیئر جو لوگ ہو گئے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ لوگ اس کی بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے قانون ہونا چاہیے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے.
تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ
کی باتیں کر رہے ہیں،
آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے؟
ہیومن رائٹس کی بات ہے اس کو عموماً یونیورسٹیز میں کالجز میں جو ہے نہیں چاہتی اس کی انتظامیہ جو کہ اندر حکومت کے پریشر میں ہوتی ہیں. افواہیں یہ بھی ہیں کہ ان کو ہراس کیا گیا ہے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو. اس سے پہلے لمس میں جو ایک بڑا ادارہ ہے لاہور میں، جب وہاں وہ بات کرنے گئے کوئی مختلف فنکشن اس کے بھی کینسل کر دیے گئے. میں خود جو پشاور یونیورسٹی میں ایریا اسٹڈی سینٹر ہے اس کا ڈائریکٹر رہا ہوں، ہم ملالہ کی کتاب کو لانچ کرنا چاہتے تھے،
آپ کو نہیں کرنا جی،
ہمیں نہیں کرنے دی گئی تھی، حکومت نے اس میں دخل دیا تھا. تو یہ تقریباً اسی طرح کی باتیں ہیں.
اچھا ہمارے ساتھ اس وقت علی وزیر صاحب ہیں
جی، انتظامیہ ڈرتی ہے حکومتوں سے اور وہ پابندی لگا دیتی ہے.
ہمارے ساتھ علی وزیر صاحب ہیں، پی ٹی ایم کے ایک رہنما. علی وزیر صاحب، وہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس پر، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اب اس پر؟ یہ جو منظور پشتین صاحب کی گومل یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے،
بھائی بات یہ ہے کہ میں اور منظور پشتین اسی گورنمنٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹ ہیں، میں تو سینئر تھا، اب منظور پشتین تو جونیئر تھے. ابھی ریسنٹلی کچھ ہی ٹائم ہو رہا ہے کہ وہ یہاں سے فارغ گئے. تو جہاں تک ان کے نوٹیفکیشن کا تعلق ہے تو جتنے بھی ان کو بڑا شوق ہی پہنچا، بڑا افسوس ہی ہوا، کیونکہ منظور پشتین ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا دیہات میں اپنا کوئی گھر نہیں ہے، ماں سے وہی وزیرستان کے اس کے دوسری جگہ پہ کوئی گھر نہیں ہے. وہ یہاں پہ جو اس کے ساتھ ہمارے وزیرستان کے اور پشتون ایریاز کے کافی اسٹوڈینٹس یہاں پہ پڑھ رہے، وہ پھر ایسا ہوتا تھا کہ دو تین چار پانچ دنوں میں جب یہ خان منظور ہوتا تھا تو کسی ایسے پروگرام یا مطلب وہ دوستوں سے ملنے کے لیے وہاں پہ جاتا تھا، لیکن انہوں نے ایسے حربے استعمال کیے کہ آرمی وہاں پہ چلی گئی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے کیسی تربیت کی ہے، آپ لوگوں نے ان کو کون کون سے ٹیچر تھے جو ان کو سبق سکھایا ہے، یا ان کی مطلب وہ کی ہے. تو ایسے حربے استعمال کر رہے کہ ہمیں تو بڑا افسوس ہو رہا ہے. اور وہاں پہ جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی دباؤ میں لایا گیا ہے. پھر کل پرسوں کی ایک نوٹیفکیشن نکلی ہے کہ آپ اس ادارے کے اندر نہیں جا سکتے. تو بھائی جان ایک قانون اور آئین کے تحت منظور کوئی اور گیٹ پہ ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی آرمی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، وہ سیکورٹی جس میں سیکورٹی کا وہاں پہ گارڈ کھڑا تھا وہ مجھے بتا رہے تھے، منظور بھائی بتا رہے تھے، ان کے ساتھ جو بلال ہے کہہ رہا تھا کہ جب ہم ایک گاڑی کے گیٹ کے اوپر کڑی کر دی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آرمی والوں نے کہا ہے کہ منظور دہشت گرد ان کو یونیورسٹی نہ آنے دیا جائے, اور ساتھ ہی وہ نوٹیفکیشن بھی دکھایا گیا جس میں انہوں نے یہ آرڈر کیے ہوئے تھے. تو ہمیں بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے. اب میں لاہور میں ہوں, یہاں پہ 22 تاریخ کا جو جلسہ ہو رہا ہے اس کی ارینجمنٹ کے لیے, کنونشن کے لیے. اب میں حقیقت کہتا ہوں, میں تمہیں جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں, ان کاؤنٹ نمبر سے انٹیلیجنس اداروں سے نمبر آ رہے ہیں کہ آپ کو تو 22 تاریخ کا جلسہ گزارا ہے, اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ آپ میں وہ اسے کہہ رہے کہ آپ مہربانی کر لے اپنے دوستوں پہ پریشر ڈالے کہ وہ یہ جلسہ نہ کرے. تو بھائی جان, اب تو ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوتے ہوئے اپنے حقوق مانگ رہے, اور ریاست سے ہم اس لیے کہہ رہے کہ اور لاہور شہر میں اس لیے آئے ہوئے کہ لاہور شہر کو آپ اپنی دکھ بھری کہانیاں سناتے تھے. ہم کہتے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مظاہر بھی ہو رہے ہیں, ہم اس میں نہیں کہنا چاہتے, اس میں نہیں کو کل
بہت جی
کوئی بھی ایسی بات.
اچھا یہ بتائیے مجھے جی, علی وزیر صاحب بڑے اختصار کے ساتھ یہ بتائیے, گومل یونیورسٹی والے واقعے میں آپ کیا یونیورسٹی کی انتظامیہ سے کوئی اپیل کریں گے کہ ان کو آنے کی اجازت دی جائے وہاں پر؟
دیکھیں, ہم اپیل تو ہم تو اس ملک میں یہ تو داخلے کی اپیل ہے, ہم اپنی جان کی اپیل کر رہے ہیں, ہمارے جان کی محفوظ ہونے کی اپیل کر رہے ہیں. ہم دنیا کو پاکستانی انٹیلیجنس اداروں سے باور کر رہے ہیں کہ ہمیں جان بخشی, ہمیں جان کی عزیز ہے, ہمیں جان کی حفاظت دی جائے. باقی باتیں تو بات کی ہے, یہاں پہ یونیورسٹی جہاں تک بات ہے, اگر آپ کو تعلیمی اداروں میں بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے, وہاں پہ آج وہ بلال جو ہے نا وہ ڈگری اٹھانے کے لیے جا رہا تھا, کیونکہ وہ بھی وہیں سے پارے گئے, تو وہ ڈگری اٹھانے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا تھا.
چلے بہت شکریہ علی وزیر صاحب,
مختلف قسم کی باتیں. جی
بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ تو کچھ کالرز ہیں, ڈاکٹر سرفراز ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا, شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہے. محمد شفیع صاحب ہیں چترال سے, جی فرمائیے. السلام علیکم.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ جی کال لینے کا. اصل میں بات یہ ہے کہ جس بندے کو یونیورسٹی پہ داخلے سے روکا گیا, یہ کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے پروگرام پہ اس بندے کی غلطی کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کے گروپ بندی یا دڑے یا افراتفری کی جو ہے انتظامیہ اجازت نہیں دیتا. یقیناً جو ہے یہاں پہ گیپ ہے, اور اس کو انتظامیہ کے ساتھ ہم یونیورسٹی نے بالکل اچھا فیصلہ کیا, اور اس قسم کے لوگوں کو یونیورسٹی کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. بہت
آپ نے پروگرام نہیں سنا پورا, وہ وجہ بتائیے جو یونیورسٹی کے پی آر او ہیں, پہلے پروگرام سنا کیجیے پھر تبصرہ کیا کیجیے اس کے اوپر براہ کرم. رمضان صاحب ہیں پشاور سے, جی رمضان صاحب.
جی السلام علیکم. رمضان نہیں, میرا عمران نام ہے.
عمران صاحب سوری,
میں صرف جی ایکچولی جب میں نے پشتین صاحب کی باتیں میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے بلکہ 1 مہینے سے آبزرو کر رہا ہوں, لیکن 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ,
اتنا وقت نہیں میرے پاس, اختصار کیجیے پلیز. ہاں بولیے.
ہلو.
ہاں شارٹ کیجیے.
میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, ایک چیز سچ ہے جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور ایک اس کے پیچھے حقیقت ہے, اور اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ امپیکٹ کیا لے کے آئیں گے. پشتین صاحب اپنے کہیں تو ایک اچھا کام کرنے چلے ہیں, بالکل ہر ایک کے حقوق ہیں اور حقوق کا خیال بھی رکھنا چاہیے, لیکن جو کنٹری کی حالات جو چل رہے ہیں, وہ خاص طور پر ہمارے کے پی کے میں جو حالات چل رہے ہیں وہ کوئی عام معمول کے حالات نہیں ہیں.
صحیح,
دیٹ از ایکسٹرا آرڈنری ڈفرینٹ. تو اس میں جو اس وقت یہ ایک ماس کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور پھر ماس کی ایک اپنی سیکی ہوتی ہے, وہ اپنے طور پہ چلتے ہیں, تو اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس طرح کی.
بہت شکریہ آپ کا عمران صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر سرفراز صاحب, علی وزیر صاحب, دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اور سامعین، اب سے کچھ دیر پہلے ایک نیوز کانفرنس میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے اپنے 20 ایسے ارکان اسمبلی کے ناموں کا اعلان کیا ہے جنہوں نے بقول ان کے سینٹ کے انتخابات میں کک بیکس لی تھی یا پیسے لے کر ووٹ دیے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، ان سے جواب طلب کیا گیا ہے، ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا، اور اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے تو نیب کو نام دیے جائیں گے. عمران خان نے کہا تھا،
عبدالحق، قربان خان، امجد افریدی، عارف یوسف، جاوید نسیم، یاسین خلیل، فیصل زمان اور سمیع الازی، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ووٹ بھیجی، مراج ہمایوں ریزرو سیٹ پہ تھی، جو کہ ہمیں عوامی جمہوری اتحاد کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جوائن کیا تھا انہوں نے ووٹ بھیجی، خاتون بی بی ایک اور بابر سلیم دوسرے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا پی ایم ایل این سے اور اپنی ووٹ بیچی، وجیہ زمان. تو یہ ٹوٹل 20 ہو گئے. ان کو چارج شیٹ کریں گے، ان سے ان کو موقع دیں گے کہ اپنا ایکسپلینیشن دیں، اور اس کے بعد اگر نہ دیا تو ہم ان کو نیب کو ان ساروں کے نام دیں گے، اور جو بھی ہم نے تحقیقات کی ہماری کمیٹی نے جس نے ان کے نام دیے ہیں وہ کمیٹی پھر نیب کو ان کے آگے دے گی کہ انہوں نے کیسے اس نتیجے پہ پہنچی.
تھے عمران خان، اور جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ان میں سے بعض سے ہمارے رابطے ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے اور ایک مشترکہ موقف اختیار کریں گے یا اپنا اپنا موقف الگ بیان کریں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں یہ اسٹوری مستقل چلتی رہے گی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر توصیف احمد صاحب، جن کا تعلق کرانچی یونیورسٹی سے ہے، اور جناب ایزی ہلالی صاحب، جو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں پشاور یونیورسٹی کے. ڈاکٹر توصیف جی، بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے اس سے پہلے اس قسم کا کوئی فیصلہ سنا ہے کہ کسی پارٹی نے اپنے ہی تقریباً ایک تہائی ارکان اسمبلی کے خلاف، 60 کی تعداد ہے پی ٹی آئی کی اور 20 کے خلاف انہوں نے کارروائی کی، 1/3 بنتے ہیں، کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیے، اس کی روایت تو نہیں ملتی، مگر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے فیصلہ کیا ہے ایسے وقت پہ جب اسمبلیوں کی میعاد میں ایک مہینہ رہ گیا اور انہوں نے ابھی انکوائری کا ٹائم دیا. انکوائری کے بعد جب رپورٹ آئے گی وہ کارروائی کرنے جائیں گے تو اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہوں گی. تو ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ، جبکہ الیکشن تو پچھلے مہینے ہوئے تھے، مگر یہ کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح کی تاریخیں چنی ہیں کہ پرویز خٹک کی حکومت پہ فرق نہ پڑے، ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ کہ یہ بہت پازیٹیو بات ہے کہ انہوں نے کچھ کیا، چاہے اپنی حکومت کو بچاتے ہوئے بھی کیا، مگر بہرحال ان اراکین سے پوچھ گچھ کرنا ہی ایک نئی بات ہے جن پہ یہ الزام ہو کہ انہوں نے اپنے ووٹ بھیج دیے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ ووٹ تو بکے ہیں. تو بہرحال اس کے دونوں پہلو ہیں، اور یہ الیکشن کمپین میں نعرے کے طور پہ استعمال کریں گے، اور الیکشن کا ہونا اور اس میں اس طرح کے نعرے استعمال کرنا بہت پازیٹیو بات ہے. تو میرا خیال ہے یہ تمام تر باتوں کے باوجود ایک اچھا قدم ہے، باقی جماعتوں کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. مگر اس کا ایک نقصان جو ہوگا عمران خان کو، اور ظاہر اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں، کہ وہ آئندہ ڈھانچے میں ان کے لیے پیپلز پارٹی سے ملنے کے معاملات پہ پھر کوئی بڑا فرق آ جائے گا. تو یہ ساری صورتحال اس پہ ہو سکتی.
اچھا ڈاکٹر ہلالی، یہ فرمائیے کہ جن لوگوں نے ووٹ بیچے ان کے نام آ گئے، وہ اپنا موقف دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ووٹ نہیں بیچے، پیسے نہیں لیے، لیکن جن لوگوں نے ووٹ خریدے کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر ہلالی، آپ لائن پر ہیں.
جو پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے، تحریک انصاف نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے پالیٹکس میں، اور یہ اس چیز کا رد عمل ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں تو جو مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے نمائندہ اس وقت کے وزیر اعظم فرحان عباسی صاحب برابر کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں بڑی لمبی چوڑی جوڑ توڑ ہوئی ہے، تحریک انصاف نے اور پیپلز پارٹی نے پیسہ کا استعمال کیا ہے اور بے درے کیا ہے، اور ہم اس سینٹ کو ایک لحاظ سے اخلاقی طور پر انہوں نے چیلنج کیا ہے. وہ ہے یہ اسی کے پس منظر میں بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اگر کوئی ارکان بکے ہیں. پھر صبح خیبر پختونخوا آپ نے دیکھا کہ جامعہ حقانیہ کے سمیع الحق صاحب سامنے تھے تو وہ ہار کے, جو ان کے لیے بڑا, یہ بھی ایک بڑا چمبا تھا اور حیران کن بات تھی تحریک انصاف کے لیے اور پھر عمران خان صاحب کے لیے کہ انہوں نے ایک طرف سے ان کو اعتماد دیا تھا اور زبان دی ہوئی تھی اور وہ سارے کی ساری نفی ہو گئی کہ بہت سارے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے اور جس کے لیے پورا امید تھے. تو پالیٹکس پاکستان کی پالیٹکس میں دیکھیں کہ غیر کوئی بھی معیار نہیں ہے.
جی آپ لائن پر رہیے.
جی دیکھیے اس کا ایک
لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں, اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, لیجسلیشن ہونی چاہیے. وہ آج تک نہیں ہوئی کہ بھئی یہ جس کو لوٹا برادری کہتے ہیں یا پارٹیز کے وفاداریاں تبدیل کرنے کو کہتے ہیں, اس کے لیے کوئی قانون سازی تو نہ کی نہ کوئی بات کرتا ہے. عمران خان صاحب نے ایک اخلاقی قدم اٹھایا ہے لیکن الیکشن کمیشن میں ریفارمز کی باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری کرتے ہیں لیکن اس طرف نہیں کہتے کہ اس کے لیے بھی قانون سازی بنائی جائے. تو ساری پارٹیز میں ایک کلچر ہے کہ وقت کے قریب, الیکشن کے قریب آتے ہی وفاداریاں تبدیل کر دینا, جہاں سے زیادہ مفادہ نظر آتے ہیں ان کو شامل ہو جانا. اور ابھی بھی تو کئی لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی سے, مسلم لیگ سے اور دوسری پارٹی سے. اسی طرح تحریک انصاف کے لوگ دوسری پارٹیز میں جا رہے ہیں. تو یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے یا نومینیشن سامنے آ نہیں جاتی یہ تو جاری رہے گا. لیکن ایک اخلاقی قدم اٹھایا ہے انہوں نے شاید وقت کی مناسبت کے مطابق کہ ابھی ٹائم تو کم ہے تو چلو اس سے ایک ووٹ, یعنی ایک نمبر سیکیورنگ کرتے ہیں. تو نمبر سیکیورنگ کرنے کے لیے انہوں نے ایکشن لے لیا جو بہت کوئی حیران کن بھی نہیں ہے اور غیر متوقع بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن سیاست میں ایک تھوڑی سی انہوں نے ہلچل سی مچائی یہ فیصلہ دے کے کہ دیکھو میں کرپشن کے خلاف نکلا ہوا ہوں, میرا ایک کال ہے یا ایک قسم کا ایک نظریہ ہے, میں اس کے خلاف جہاد کر رہا ہوں اور پارٹی کے اندر بھی مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں صفائی کر رہا ہوں اور جن لوگوں نے رہنا نہ رہے. تو یہ ایک وقت کے تقاضے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک سکورنگ کی کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھتے اس کے ثمرات کیا ہوں گے, ثمرات کیا ہوں گے. لیکن یہ عام فیشن ہے اور یہ کلچر بنا ہوا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. جب تک اس کے اوپر خاص قانون سازی نہیں ہوتی, لوگوں کو نہیں روکا جاتا, نہیں ڈسکریج کیا جاتا, یہ فیشن چلتا رہے گا. اور اس کلچر سے ہر پارٹی فائدہ اٹھا رہی ہے جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے. اچھا اتنی حیران کن بات نہیں ہے.
اچھا ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا اس وقت قمر دل شاہ صاحب نے جو سابق عہدیدار ہیں الیکشن کمیشن کے. یہ بتائیے قمر دل شاہ صاحب کہ آپ نے بھی نیوز کانفرنس نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کی, انہوں نے کچھ لوگوں پر الزام لگایا اپنی پارٹی کے کہ انہوں نے پیسے لے کر ووٹ دیے ہیں جس کی وہ لوگ تردید کرتے ہیں. بعض ان میں سے جن سے کانٹیکٹ ہو سکا ہے ان کا کہنا یہ ہے, لیکن بعد میں ان کا موقف سامنے آئے گا اور پیش کیا جائے گا نیوز چینل سے, ہم بھی پیش کریں گے. یہ بتائیے مجھے کہ قانون کے تحت جن لوگوں نے پیسے دیے ووٹ کے لیے ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟
میرے اصولی طور پر یہ بس دفعہ ہمارا جو الیکشن ہوا ہے 2018 میں سینٹ کا, یہ بہت زیادہ متنازع ہوا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کے ریکارڈ توڑ جو ہے وہ الزامات سامنے آئے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ چونکہ اسمبلی آخر لمحے سے گزر رہی تھی تو ان لوگوں نے اپنے آئندہ انتخابات میں اپنے فنڈنگ کے لیے, پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے. سب جگہوں پہ ہوئی ہے, کہیں جگہ بھی اس پر لوگوں نے جو ہے اس پر نہیں کیا. 2015 میں کم تھی لیکن 2018 میں بہت زیادہ.
نہیں میرے سوال کا جواب دیے کہ جن لوگوں نے پیسے دے کر ووٹ لیے ہیں ان کا کیا قانونی طور پر ان کی کیا پوزیشن ہے؟
وہ قانونی طور پر ڈاکٹر صاحب اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی جو آج عمران خان نے جو اپنی پارٹی کے 30 آدمیوں کو جو شوکاز جاری کر دیے ہیں
جی,
وہ اب یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اس کے اوپر آج خود نوٹس دیا ہوا ہے. تو اب یہ اب تمام حالات الیکشن کمیشن نے بڑا آسان طریقے سے اس کو میکنزم یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پارٹیاں جن کی صوبہ خیبر پختونخوا میں برائے نام نمائندگی ہے, وہ 6 ہیں یا 5 ہیں یا 7 کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ سینیٹر کیسے بن گئے. اب وہ سینیٹر کہہ رہے کہ یہ 20 اراکین کی ہی تعاون سے یا معاملت سے یا ہاؤس کیڈنگ سے بنے ہیں, تو وہ ان پر ایک سواری نشان بن گیا ہے اور اس پر الیکشن کمیشن بھی کاروائی کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ نیب میں بھی وہ کیس دے رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ سارے چیز دیکھتے ہوئے نظر آ جائے گی کہ ہاں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے.
سینیٹر
بن گیا, دو سینیٹر بن گئے, وہ کیسے بن گئے؟
قمر دل شاہ صاحب جو ہے قمر دل شاہ صاحب میرے سوال کا جواب دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیسے دے کر, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی نے پیسے دے کر ووٹ لیے ہیں اور وہ سینیٹر بنائے, تو قانوناً اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟
اس کو پر وہ آئے گا کٹ پیٹس میں آئے گا, اس کے باقاعدہ اس کی کارنم ہو جائے گا وہ الیکشن, اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے سارا کچھ. لیکن انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے پیسے نہیں لیے, وہ یہ کہیں گے ہم نے پیسے نہیں لیے, ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق ہم نے وہ کاسٹ کر دیا.
اور ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا
صاحب, ہاں پیسہ لینا تو بڑا مشکل ہے, ثابت کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے ووٹ دیے ہیں, اس پہ ہم اعتراض کرتے ہیں.
اور یہ آپ ان میں سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں
کینڈیڈیٹ تھا, ہاں بہتر کینڈیڈیٹ تھا باقی کینڈیڈیٹوں کے مقابلے میں, تب ضمیر کے مطابق دے دیا. اور ہمارا آئین و قانون خاموش ہے, آرٹیکل 63(1) میں کوئی ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کے مطابق سینٹر کے مطابق ہارڈ اسٹڈی ہو اس کے بارے میں ایکشن لیا جائے, وہ تو ہمارا آرٹیکل خاموش ہے آرٹیکل 63(1). لیکن اسی طرح جو ہوئی تھی انتخابی اسٹاف, اس میں بھی انہوں نے کوئی اس کے اوپر قانون سازی نہیں کی. یہ سارا ایک قسم کا سیاسی بیانیہ ہے, اس پہ کوئی کسی قسم کی کاروائی ہونا بڑا مشکل ہے. اور اب اگر ثابت ہو بھی جائے وہ کہ ہاں ہم نے ووٹ کاسٹ کیا, ہم نے ووٹ دیا ہے, ہم نے ضمیر کے مطابق دیا اور آئین کے بارے میں خاموش ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کر برہر عمران خان نے اپنا اخلاقی طور پر اپنا یہ ثابت کر دیا کہ ہم میرے پارٹی میں ڈسپلن خلاف ورزی ہوگی تو میں ایکشن لوں گا. ایکشن ہی لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنی پارٹی فارغ کر دیں گے. لیکن بیٹھی اسمبلی 28 صبح خیبر پختوان خاص کی اسمبلی 28 مئی کو ڈیزالو ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف صاحب آپ کا اور ڈاکٹر جناب ہلالی صاحب آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. قمر دلشاہ صاحب, میں ذرا صاحب سے الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک رپورٹ ہے ہمارے ساتھی کی, ذرا اس کو سن لیتے ہیں پھر آپ کا کمنٹ لیتے ہیں اس پر بحثیت ایک سابق عہدے دار کے الیکشن کمیشن کے.
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کرنے سے قبل سرکاری اداروں میں بھرتیوں اور ترقیاتی اسکیموں پر عائد کی گئی پابندیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدام سے الیکشن کمیشن کی ساکھ پر سوال اٹھ سکتے ہیں. بدھ کو الیکشن کمیشن کو ایک خط کے ذریعے خورشید شاہ نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ پابندیاں قابل ستائش تو ہیں لیکن یہ اقدام قبل از وقت ہے, کیونکہ انتخابی شیڈول جاری ہونے سے قبل ترقیاتی اسکیموں پر پابندی سے ان کے بقول حکومتی نظام مکمل طور پر رک جائے گا. رواں ماہ ہی پاکستان کے خود مختار الیکشن کمیشن نے سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر مکمل پابندی عائد کرتے ہوئے ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد روکنے کی بھی ہدایت کی تھی. مزید برآں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھیجے گئے حکم نامے میں الیکشن کمیشن نے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز دیگر منصوبوں کے لیے منتقل کرنے پر بھی پابندی لگا دی تھی.
جی قمر دلشاہ صاحب, جو چیلنجز ہیں اس وقت اور خاص طور پر یہ جو ترقیاتی کاموں کو روکا ہے الیکشن کمیشن نے, اس سے کیا فرق پڑے گا اور کیا یہ چیلنجز الیکشن کمیشن کے لیے واقعی بہت مشکل ہیں؟
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو شیڈول جاری ہونے سے پہلے جو پابندی لگائی ہے یہ قبل از وقت ہے. قانونی طور پر جو اختیارات ہیں الیکشن کمیشن کو وہ ہے جب شیڈول جاری ہو جائے تو تمام اس وقت ساری کاروائیاں تعمیر اقامی بھی بھرتیاں بھی ٹرانسفر پوسٹنگ سب بین ہو جاتی ہے. لیکن ابھی تو اب دو مہینے ہیں, دو مہینے پہلے جو الیکشن کمیشن نے یہ جو اپنے پابندی لگائی ہے یہ قابل وقت ہے, یہ نامناسب ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ ضابطۂ اخلاق کے زمرے میں نہیں آتا. اس کے بارے میں جو خورشید شاہ صاحب آج اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم نے پچھلے ہفتے جو ہی انہوں نے جب پابندی لگائی ہم نے اسی پر پروٹیسٹ کر دیا تھا کہ یہ آپ کے قانون میں نہیں آتا, آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا, آپ نے یہ فیصلہ قبل وقت کیا ہے. اب چونکہ بہرحال لیڈر آف دی اپوزیشن نے مطالبہ کر دیا, اس میں وزن پیدا ہو گیا اور الیکشن کمیشن پاکستان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور یہ بہرحال ٹھیک ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے قبل وقت کیا ہے اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے.
اچھا, اسی قسم کا بیان جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے بھی سی پیک کے حوالے سے دیا. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے قمر دلشاد صاحب کی, جو اس وقت حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے یا یہ جو اس قسم کے تضادات پیدا ہو گئے ہیں جیسا کہ آج واقعہ ہوا, کیا یہ چیزیں بھی الیکشن کمیشن کے کام میں اور اس کے چیلنجز میں اضافہ کر سکتی ہیں؟
نہیں, دیکھا دانیال عزیز نے جو حلقہ بندیوں کے بارے میں جو اعتراضات کیے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اضافی مفادات کے تحت اس لیے ہو گئے ہیں کہ چند لوگوں کے جو اس حلقہ بندیوں کے مطابق وہاں ان کی مطابق نہیں ہوئے. اب لیکن چونکہ الیکشن کمیشن پاکستان ایک آزادانہ ادارہ ہے تو اس پر پارلیمنٹ کے کوئی قانون جو ہے یا ان کی میٹنگ کرتے ہیں یا پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے ان کے سامنے وہ جواب دے دینے کا مزاج نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن نے ان کو تمام مسترد کرتی ہیں ان کے تمام الزامات کو. برحال حلقہ بندیاں بڑے ایسے طریقے سے ہو رہی ہے, الیکشن کمیشن کا دن رات کام کر رہا ہے, فل بینچ کام کر رہا ہے اور جہاں جہاں وہ ریلیف دینا چاہتا ہے وہ ریلیف دے رہا ہے. حلقہ بندیاں ٹھیک طریقے سے سموتھلی جاری ہیں, اور یہ جو پارلیمانی کمیٹی کے جو تمام اعتراضات ہیں وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے ہیں، وہ ان کو قانونی اختیارات تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن بہتر طریقے سے ہم اس پر عائد کرتے ہیں کہ حلقہ بندیاں ٹھیک ہو رہی ہیں، بڑے طریقے سے ہو رہی ہیں، اور جنہوں نے اعتراضات داخل کیے گئے ان کو بھی ریلیف دیا جا رہا ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر فیصلہ ہوگا۔
اچھا، الیکشن بہت قریب ہے، لیکن بعض جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ الیکشن ان ٹائم نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کو، آپ ظاہر ہے کہ ایک عہدے دار رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، آپ کو بظاہر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو وقت پر الیکشن ہونے میں رکاوٹ بن سکے؟
زمینی حقائق یہ ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے، اس لحاظ سے کہ سب سے بڑا اعتراض حلقہ بندی ہو رہا تھا، وہ الیکشن کمیشن پاکستان خوش سلوبی سے ایسے طریقے سے کر رہے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کر دیا، پی ٹی آئی نے بھی اور پیپل پارٹی نے بھی جو بڑی پارٹی ہیں، اس لحاظ سے معاملہ ختم ہو گیا۔ باقی حالات جو ہیں، یہ عمرانی جو نواز شریف کی کیس کے بارے میں، اگر وہ کیس ان کے خلاف چل جاتا ہے اور وہ جیل چلے جاتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میرے چند ہفتوں میں ایک بہت بڑا ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا، بہت کبڑ پیدا ہو جائے گی، بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا، جیسے انہوں نے نعرے بھی لگائے، باتیں بھی کی ہیں، ووٹ کا تقدس کے بارے میں بات کی، اگر ان کی گرفتاری پر کوئی بہت بڑا کوئی چیلنج ہو گیا، ملک بھر میں کوئی تحریک چل گئی، خانہ جنگی کی کیس پیدا ہو گئی، یا ہمارے جون 77 میں جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلائی تھی اس انداز کی کوئی تحریک چل گئی، تو پھر ممکن ہے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں، ادروائز تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ الیکشن وقت ہو جائیں گے۔
جو قانونی تقاضے الیکشن کرانے کے لیے ہو سکتے ہیں وہ الیکشن کمیشن نے پورے کر دیے ہیں سارے کے سارے؟
وہ باقاعدہ چور کے معاملات چل رہے ہیں، ریٹرننگ آفیسروں کا اپائنمنٹ ہو رہی ہے، پولیس اسٹاف کی ہو رہی ہے، وہ تمام طریقے کے مطابق وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹھیک جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں آئے گی۔ اگر ملک میں اندر کوئی خانہ جنگی ہو گئی یا حالات خراب ہو گئے، انتشار پیدا ہو گیا، یا نواز شریف کی گرفتاری پر کوئی بہت بڑا ریئیکشن آ گیا، تو ممکن ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس بارے میں آسرن غور کر لیں، فی الحال کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔
ایک آخری بات، یہ جو ڈیولپمنٹ پروگرامس کو روکا ہے انہوں نے، کیا یہ قانون کے مطابق ہے یا یہ صرف سیاسی جماعتوں کو سیاسی رشوت کے طور پر ان پروگراموں کو استعمال کرنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے؟
یہ میں جو انہوں نے پیسے جو دیے ہیں فنڈنگ، وہ تو ٹھیک ہے، فنڈنگ جو ہے ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں صوبائی اسمبلی میں دیے گئے، اس پر تو پابندی تو لگانا جائز ہے، کیوں ظاہر ہے کہ یہ ایک رپورٹنگ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن باقی ادروائز تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں، اس کے بارے میں تو اپنا خوشی صاحب کا بھی ریفرنگ بار کا پوائنٹ بھی درست ہے۔
بہت شکریہ جناب قمر دلشاد صاحب آپ کا، آپ نے بڑے اہم موضوعات پہ ظاہر خیال کیا۔ سامعین، ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سر فہرست یو ایس نارتھ کوریا کے معاملات ہیں جو ایک نیوکلیئر پالیٹکس کا انداز اختیار کرتے جا رہے ہیں، لیکن پہلے ایک بریک۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک مسعود عبدالی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں ممتاز تجزیہ کار ہیں۔ مسعود عبدالی صاحب، یہ بتائیے کہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ دا یو ایس الیکشن کیلنڈر کڈ بی اے کی فیکٹر ان ڈیٹرمائننگ دی اسکوپ اینڈ ٹائمنگ آف اے پوٹینشیل ڈیل ٹو اینڈ دی نارتھ کورین نیوکلیئر پروگرام۔ کیا امریکہ کی جو اندرونی سیاست ہے، ظاہر ہے کہ انتخابی سال ہے، اس کا کوئی براہ راست تعلق کو شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو ختم کرانے کے مذاکرات سے ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں اس کی، جعفر صاحب پہلی بات تو شکریہ آپ کا، دیکھیں اس کی تاریخی حیثیت تو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو 50s میں کرائسس تھا کوریا کا، اس کو حل کرنے پر روزویلٹ، صدر روزویلٹ تھے امریکہ کے، ان کو نوبل پرائز ملا تھا۔ اور یہ جو مسئلہ ہے جنوبی کوریا کے نیوکلیئر معاملہ جو ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ گنجل ہے, اس لیے کہ اس میں ساری دنیا جو ہے وہ اس کو دلچسپی ہے. تو بہرحال یعنی یہ اگر یہ معاملہ انہوں نے ٹھیک سے حل کر دیا, صدر ٹرمپ نے جو لگ رہا ہے کہ حل کر دیں گے وہ, تو بہرحال انہیں ایک مقام حاصل ہوگا امریکی سیاست میں, اس لیے کہ یہ بات جو ہے وہ کئی یعنی کئی دہائیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ان تجزیہ نگاروں کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا اثر تو ضرور پڑے گا امریکی انتخاب کے اوپر. کتنا پڑے گا اس کے بارے میں بھی کہنا اس لیے مشکل ہے کہ بہت سے دوسرے مسائل بھی آپ نے دیکھا ہوگا. کل جو کتاب آئی ہے جیمز کومی صاحب کی, اس کے علاوہ جو ان کے مقدمات چل رہے ہیں, پیسوں کی لین دین کا مسئلہ ہے, جیسے کل انہوں نے ٹیکس فائل نہیں کیا اپنا, تو یہ سارے معاملات کی وجہ سے جو مختلف یعنی ایشو تو اٹھتے رہیں گے, لیکن اس کا تعلق ہوگا. اور دیکھیں اس لیے اہمیت اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں اس کی یہ ہے کہ کل یعنی جو ملاقات ہوئی ہے ایسٹر ویکینڈ کے اوپر, یعنی پہلی یا دوسری اپریل کو, یہ 20 سال کے بعد پہلی ملاقات ہے جہاں امریکی وزیر خارجہ کے لیول کا کوئی آدمی نے جا کر کے وہاں کے سربراہ سے ملاقات کی. آپ کو یاد ہو سن 2000 میں میڈلین البرائٹ جو تھیں, جو کلنٹن کی وزیر خارجہ تھیں, انہوں نے کم جونگ ان کے والد صاحب سے ملاقات کی, دوسرے وہ صدر تھے وہاں کے. اس کے بعد یہ دوسری ملاقات 2014 میں ڈائریکٹر ان ڈائریکٹر انٹیلیجنس جیمز کلیپر بھی گئے تھے کوریا, لیکن شمالی کوریا, لیکن انہوں نے بہت ہی نچلے لیول کے افسران سے ملاقات کی. اس لحاظ سے جو ہے یہ بہت اہم ملاقات تھی.
یہ جارج پامپیو کی ملاقات
اثر تو پڑے گا
جی.
کیا فرما رہے ہیں؟
یہ جارج پامپیو کی جو ملاقات ہوئی, سی آئی اے چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے.
جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے اس کی بہت اہمیت ہے. پہلی ہمیں تو بتایا میں نے آپ کو عرض کیا تاریخی ہے کہ 18 سال کے بعد پہلی ملاقات ہوئی اتنے بڑے پیمانے پہ. پھر آپ کو خود پتا ہے کہ پومپیو صاحب جو ہیں وہ صدر کے قریب ترین دوستوں میں, یعنی انتہائی باعتماد ساتھیوں میں ان کو کوئی اگر ہے اس کابینہ کے اندر تو پومپیو ہیں, جو نظریاتی طور پہ ان کے حامی ہیں, ان کے پرانے دوست ہیں, تمام معاملات میں ان کا اتفاق ہے. اور پھر یہ بھی ہے اطلاع ہے کہ وہ ایلچی کی حیثیت گئے تھے, یعنی چونکہ ابھی وزیر خارجہ تو کنفرم نہیں ہوئے ہیں وہ, لیکن وہ جو گئے تھے وہ وزیر صدر ٹرمپ کے ذاتی ایلچی کی حیثیت گئے تھے. پھر ایک اور بات اگر آپ نوٹ کریں کہ ایک بات میں کہتا ہوں اکثر کہ صدر ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ علامہ اقبال کے زاہد شب بیدار قسم کے آدمی ہے, کہ عام طور سے بہت ہی اہم جو ان کی ٹویٹ ہوتی ہے وہ بڑے صبح سویرے جاری کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے یہ جو ٹویٹ 5:30 صبح کو جاری کی ہے, جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ مائک پومپیو نے گزشتہ ہفتے کم جونگ سے ملاقات کی جو بہت خوشگوار رہی, اور شمالی کوریا سے عمدہ تعلقات استوار ہوتے نظر آ رہے ہیں, یعنی اس قدر پر امید ہیں صدر ٹرمپ اس سے. پھر یہ دیکھیں گے یہ بات انہوں نے کل کہی تھی جو جاپانی وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں, اس اجلاس کے بعد انہوں نے ایسے ہی اشارت نے یہ بات کہی تھی کہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا اس وقت, انہوں نے پومپیو کا نام نہیں لیا تھا کہ پومپیو صاحب مل گئے ہیں, لیکن آج انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس کو یعنی خود اس کی تصدیق کی ہے. یعنی اس حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل یا پرسوں جو سماعت ہو رہی ہے سینٹ میں کنفرمیشن کے لیے ان کی توثیق کے لیے پومپیو صاحب کی بحثیت وزیر خارجہ, وہاں بھی وہ اس کا ذکر کر چکے ہیں ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات سے بہت زیادہ پر امید ہیں. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے سگنل آ رہے ہیں یعنی امریکی انتظامیہ کی طرف سے وہ بہت زیادہ مثبت ہیں. اس میں ایک بات میں سے عرض کروں, ابھی یعنی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کوریا سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چین کے صدر جی جو ہے وہ عنقریب دورہ کرنے والے ہیں شمالی کوریا کا. اب وہ ٹو سون انہوں نے کہا, اب سون کا یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی یا صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد, لیکن یہ ہے یعنی یہ ایک نئی چیز ہے جو کل یعنی آج جو کل میں ڈیولپ ہوئی ہے کہ اب یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ چین بھی اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہ رہا ہے اس پورے مذاکرات میں. اب مجھے پتا نہیں کہ اس کے اندر صدر ٹرمپ کا رویہ کیا ہوگا, وہ چاہیں گے کہ صدر جی ان کی مدد کریں اس معاملے میں
جی,
یا وہ چاہیں گے کہ اس کے کریڈٹ وہ خود لیں.
اچھا یہ جو شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے معاملے پر جو مذاکرات ہونے والے ہیں, اس کے لیے انہوں نے شنزو آبے کے ساتھ گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ صاحب نے اخباری نمائندوں کو یہ بھی بتایا کہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے انہیں ان کی آشیرواد حاصل ہے. یعنی یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی مثبت سمت میں جا رہی ہے.
اس میں ایک پہلو میں بتاؤں, آپ نے چونکہ جاپانی وزیراعظم کی بات کی, جاپانی وزیراعظم اور جنوبی کوریا کو تھوڑے سے تحفظات اس پورے معاملے سے, اس لیے کہ جو مذاکرات ہوں گے جو صدر ٹرمپ چاہتے ہیں وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جوہری پروگرام کو رول بیک کرے شمالی کوریا, بلکہ وہ چاہتے ہیں اپنی میزائل پروگرام کو بھی ختم کرے. اچھا اب یہ پتہ نہیں ہے کہ میزائل میں تمام میزائل, کیونکہ اس کے پاس دو طرح کے میزائل ہیں, آپ دیکھو گے کہ بین البراعظمی میزائل ہیں جو دور مار ہیں, اور کچھ اس کا چھوٹے میزائل ہیں جو 200 میل تک جس کی پہنچ ہے. اب کل یعنی جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ جاپانی وزیراعظم چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات میں ان میزائلوں کو بھی شامل کر دیا جائے, اس لیے کہ وہ جو قریب کے میزائل ہیں یعنی 100-200 میل جانے والے میزائل, اس سے امریکہ کو براہ راست کو خطرہ نہیں ہے, لیکن اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں
خاص طور سے
جاپان اور جنوبی کوریا, ان کو سخت ہے. تو جاپانی وزیر اعظم یہ بھی کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ سے کہ مذاکرات میں وہ ان میزائلوں کو بھی ختم کرانے کی بات کریں. اب یہ پتا نہیں کہ صدر ٹرمپ اس معاملے کتنے سنجیدہ ہیں اور کیا وہ شمالی کوریا کو کے تمام میزائل کو ختم کرا دیں گے. ظاہر سی بات انہیں کوئی نہ کوئی تو آپ کو
جی بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب, بہت شکریہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان نے, بفلو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں پروفیسر فیضان. گفتگو کریں گے ہم تھوڑی سی یمن کی صورتحال کے بارے میں. جو یمن کے لیے خصوصی ایلچی ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہاں پر فوجیں تیزی سے متحرک ہوئیں تو بڑے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. ایک ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر آپ سے کمنٹ لیتے ہیں.
We also, and this is an issue of great importance to us here, unconfirmed reports that movements of forces in Yemen.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے اور یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ یمن میں فوجوں کی نقل و حمل میں اضافہ ہو رہا ہے اور الحدیدہ میں بھرپور فوجی کارروائیوں کے امکانات ہیں. ہماری تشویش یہ ہے کہ اس قسم کی کسی بھی پیش رفت سے امن کے امکانات ختم ہو جائیں گے. کیا صورتحال اس وقت تو جنوبی یمن میں؟ میرے پاس تین منٹ ہیں, آپ براہ کرم ذرا اظہار خیال کیجیے گا.
دیکھیے یمن جو ہے جعفی صاحب, وہاں پر دو طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں. ایک طرف سعودی عربیہ ہے, دوسری طرف ایران ہے. اور سعودی عرب کسی بھی صورت میں ایران کی پریزنس اپنے بارڈرز کے اتنے قریب جو ہے محسوس جو ہے وہ نہیں ہونے دے گا, زیادہ دیر نہیں رہنے دے گا. اور جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دونوں طاقتیں برسر پیکار ہیں, چاہے وہ عراق کا تھیٹر ہو یا افغانستان کا, یا کسی حد تک جو سب سے زیادہ جو ہے وہ یمن ہے جس میں بہت ڈائریکٹ,
اور شام بھی ہے.
جی, اور یہ جو اور شام جیسے آپ نے فرمایا, تو یہ ایسے تھیٹرز ہیں جہاں پر ان دونوں طاقتوں کا آپس میں یہ ہے اس کو پنجہ آزمائی ہو رہی ہے. اس میں یمن جو ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان ہے, کیونکہ یمن ایک زمانے میں دو ملکوں میں تقسیم ہو چکا تھا, نارتھ اور ساؤتھ. ایک سوشلسٹ تھا اور ایک کیپٹلسٹ تھا یا پرو امریکہ تھا. وہ جب اکٹھا ہوا تو اب پھر وہ ڈیوائڈ شروع ہو گئی ہے, اسی طرح کی لائنوں پر ہے, مگر اس وقت جو ڈیوائڈ ہے وہ پرو ایران اور پرو سعودی عربیہ ہے. اور اس محاورے جو یمن میں سیکٹیرین اتنا نہیں ہے مسئلہ جو کہ اب ہوتا جا رہا ہے, جتنا کہ پرو ایرانین اینڈ پرو سعودی عرب تھا. اب جو انٹینسٹی آف فائٹ ہے وہ یہ ہوگی, یا تو اس کا حال ایسا ہی ہوگا کہ جیسے جیسے شام کا ہے یا افغانستان کا ہے, کہ کچھ علاقے انڈیفائنڈ طور پہ کچھ ایک طاقت کے زیر اثر رہیں گے اور دوسرے کے ایک طاقت کے زیر اثر رہیں گے, اور ان کے درمیان ایک بیلنس قائم ہو جائے گا. لیکن سعودی عرب بہرحال جو اس کے اندر اس کے پاس بفر ہے یمن کی, وہ ہر صورت میں قائم رکھے گا. اور یمن آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا ساحل بھی اس کو لگتا ہے, سمندری ساحل, اور وہ جو ایکسس ہے سمندری ساحل کی سعودی عرب چاہے گا کہ اس کو کسی طرح بلاک کرے, کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ایران جو ہے وہ مدد پہنچاتا ہے یمن کو.
اچھا, دوسرے مجھے ایک بات اور بتائیے, میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا سا رہ گیا, کہ کیا اس وقت تو یمن بین الاقوامی کمیونٹی نے اس کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے, اس لیے کہ وہاں تو بڑی خونریزی بھی ہو رہی ہے اور بڑی آفات بھی ہیں, بہت لوگ بھوکے بھی مر رہے ہیں, بیماریوں سے بھی مر رہے ہیں. جی, کیا پوری توجہ نہیں ہے اس کی جانب بین الاقوامی برادری کی؟
جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ توجہ اس لیے نہیں ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے شام اور افغانستان, اور جب تک یمن کی باری آتی ہے لوگ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, تھک چکے ہوتے ہیں. اب جو اسپیشل انوائے ہیں اس کا, یونائٹیڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے جو انوائے ہیں وہ گئے ہیں, انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور بتایا ہے کہ کتنا سیریس مسئلہ ہے, کتنا سنجیدہ ہو چکا ہے مسئلہ. اس میں جو اس سارے جو کانفلکٹ ہے, جو کچھ یہ جنگ کی جو شدت ہے, اس میں میرا یہ خیال ہے انفارچونیٹلی, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, کہ اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ سعودی عرب کے لیے بڑی آنر کی بات ہے, اور وہ اس کو کسی بھی صورت میں جانے نہیں دیں گے. اور سعودی عرب کے حق میں ایک دو باتیں جا رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز جس گورنمنٹ کو مانتی ہے, وہ گورنمنٹ وہ ہے جو کہ سعودی عرب میں اس وقت ایکزائل میں ہے, یا ان کا کچھ رابطہ یونائٹیڈ نیشنز میں کوئی سٹینڈنگ ہے. جو ریبلز ہیں, ہوتی ٹرائبز جن کو ہم کہتے ہیں, جو اس کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں, ان کا بین الاقوامی طور پہ کوئی مقام نہیں ہے. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو سعودی عرب استعمال کر رہا ہے, اور اس کو وہ اور زیادہ کرے گا تاکہ اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ یمن کے اوپر ثابت کر سکے.
تو آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید توجہ دی جائے گی یا ایسے اگنور رہے گا یہ؟
میرا خیال ہے کہ اس میں اور توجہ کی ضرورت ہے, لیکن لوگ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے تھے شام میں, جس نے بہت سی توجہ دنیا کی لے لی. اور اس کے بعد یہ کہ عراق کا مسئلہ جو ہے,
بہت شکریہ فیضان صاحب, بہت
ان کے پاس نہیں ہوگا موقع کہ وہ اس پر اتنی توجہ دے سکے.
شکریہ. اس ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تیسر امام اپنے میزبان قمر عباس سے آپ کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ایک سال میں ایک زندگی کا تجربہ. پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. امریکی محکمہ خارجہ پاکستان کے لیے متعدد ایکسچینج پروگراموں کا اہتمام کرتا ہے جن کے تحت ہر سال لگ بھگ 1000 پاکستانی امریکہ آتے ہیں. ان پروگراموں میں ہائی اسکول سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے طالب علم اور مختلف شعبوں کے پیشہ ور ماہرین شرکت کرتے ہیں. ان میں سے ایک پروگرام کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام ہے جو پاکستان کے ہائی اسکولوں کے 15 سے 17 سال کی عمروں کے طلبہ و طالبات کو امریکی ہائی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ طالب علم امریکی میزبان گھرانوں کے ساتھ ان کے گھر کے فرد کی طرح رہتے ہیں, مقامی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, امریکی معاشرتی ثقافتی اقدار اور اس کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور پاکستانی معاشرتی اور ثقافتی اقدار کے بارے میں مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج پروگرام کے تحت اس وقت پاکستان کے ہائی اسکولوں کے 75 طالب علم امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ایک تعلیمی سال گزارنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ نمائندہ طالب علموں نے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں شرکت کی, جن میں آئیوا کے ایک ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے اسلام آباد کے سمیر طاہر, اریزونا میں تعلیم حاصل کرنے والی کراچی پاکستان کی رحمہ خان, نیو یارک کے ایک ہائی اسکول میں ایکسچینج سال گزارنے والی چترال کی مہک عالم اور اوریگن کے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والی پشاور کی جینا طارق شامل تھیں. چترال کی مہک عالم نے اس پروگرام کے لیے اپلائی کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالی.
جی, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اپلیکیشن فارم فل کرنا پڑتا ہے اور وہ تو بیسکلی آپ کو اپنے انفارمیشن جو ہوتے ہیں پرسنل انفارمیشن ہوتے ہیں وہاں پر, اور پھر آپ کے جو پاسٹ 3 ایئرس کے جو ریزلٹ کارڈس ہوتے ہیں اسکول کے رپورٹ کارڈس وہ آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجنے پڑتے ہیں. تو جو یس کے آفیشلس ہوتے ہیں وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کو آن دا بیسس, ان جو اپلیکیشنس ہوتے ہیں ان کے بیسس پر جو اسٹوڈینٹس کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں, پھر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ کے بعد ایک انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو میں جو اسٹوڈینٹ کوالیفائی کریں ان کا پھر سے دوبارہ سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, انگلش کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور جو ان سارے 4 جو اسٹیجز پر سب کو کوالیفائی کرے تو پھر وہ ان کا جو یہ اسکالرشپ فائنل ہو جاتا ہے. اور کرائیٹیریا تو یہ ہے کہ آپ کا ایج لمٹ جو ہے وہ 15 سے 17 سال کے بیچ ہونا چاہیے.
اور کراچی پاکستان کی رحمہ خان نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا.
اور یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے سب کے لیے کہ ہم پاکستان سے آ کے اپنا کلچر جو ہے امریکہ میں پروموٹ کرتے ہیں.
اور آئیوا میں زیر تعلیم سمیر طاہر نے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کی.
میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اپنے ملک سے یہاں پہ آؤں گا, جو لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھوں گا, ان سے انگلش میں بات کروں گا, اور میری انگلش کافی امپروو ہو گئی ہے. جس کی وجہ سے میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام نے مجھے یہ چانس دیا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی مجھے BU BW یہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ فار بیٹر ورلڈ کے لیے میں سلیکٹ ہوا. انشاءاللہ اپریل میں جاؤں گا میں, اس میں اپنے ملک کی نمائندگی کروں گا, اور اپنی آرگنائزیشن میں سے صرف میں ہی پاکستانی ہوں جس کو یہ موقع ملا کہ وہاں میں جاؤں گا انشاءاللہ.
پشاور کی جینا طارق نے بتایا کہ وہ اب تک 1000 سے زیادہ لوگوں کو, جن میں زیادہ تر ٹین ایج اسٹوڈینٹس تھے, پاکستان کے بارے میں معلومات فراہم کر چکی ہیں.
ایک سال جو ہمیں ملا ہے, ہمیں یہ سیکھنے کے لیے یہ موقع ملا ہے کہ جاؤ اور دنیا کے مختلف کلچرز دیکھو, مختلف ٹیلنٹس دیکھو. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ سب چیزیں میں جا کے واپس پاکستان لے جاؤں اور وہاں پہ میں اپنی جو میری فرینڈز ہے, جو کمیونٹی ہے, وہاں پہ میں ان کو سٹارٹ کروں.
یہ تھے امریکی محکمہ خارجہ کے کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستان کے ہائی اسکولوں کے کچھ طالب علم جو امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ایک تعلیمی سال گزارنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں، ان طالب علموں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ایک سال میں زندگی گزارنے کے وہ مراحل طے کیے ہیں جو شاید وہ پوری زندگی میں طے کرتے، انہوں نے اس ایک سال میں یہاں وہ سب کچھ سیکھا ہے جو ایک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسچینج کا یہ سال ایک زندگی میں ایک سال نہیں بلکہ ان کے لیے ایک سال میں ایک زندگی کا سال تھا۔ یاسین جلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔